الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ بقرہ کی یہ مشہور آیت کریمہ ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ بہت ہی جامع آیت ہے اور حکم ہے کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے اور ہر حیثیت سے، ہر گوشے سے تعلیم دیتا ہے. کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ہے کہ اس میں اسلام کی تعلیم نہ ہو. یہ آیت کریمہ جب اتری تو اس کا ایک شان نزول ہے. بعض یہود مسلمان ہوئے، مذہب یہود میں اس وقت اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ ناجائز قرار دے دیا گیا کہ بعض یہود کی وجہ سے اللہ نے یہ حکم نازل کیا، اونٹ کا گوشت بھی اور اس کا دودھ بھی حرام ہے، اس کا استعمال جائز نہیں، اور ہفتہ کے دن کی تعظیم واجب ہے. جیسے مسلمان جمعہ کے دن کی عظمت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں اور جمعہ کے دن خصوصی عبادت کرتے ہیں، ایسے ہی مذہب یہود میں ہفتہ کے دن کی تعظیم ہے. تو بعض یہود مسلمان ہوئے تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہفتہ کے دن کی تعظیم یہود میں واجب ہے اور اسلام میں اس کی توہین نہیں ہے. ایسا کریں کہ ہم مسلمان ہو کر بھی ہفتہ کے دن کی خصوصی تعظیم کریں اور اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ مذہب یہود میں حرام ہے اور اسلام میں ضروری نہیں ہے، حلال ہے، جائز ہے، اس کا کھانا اور پینا ضروری نہیں ہے. ہم ایک درمیانی راستہ ایسا نکال لیتے ہیں کہ عمل کے اعتبار سے نہ اس کا گوشت کھائیں گے نہ دودھ پئیں گے، ہاں عقیدہ کے اعتبار سے حرام نہیں سمجھیں گے. یہ انہوں نے بیچ کا راستہ نکالا، درمیانی صورت نکالی. تو اس موقع پر اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی، اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اگرچہ اسلام میں ہفتہ کے دن کی توہین نہیں ہے لیکن تمہاری نیتوں میں فرق ہے. تمہاری نیت اس وقت مذہب یہود کا احترام ہے اور مذہب یہود اب ختم ہو چکا ہے. پہلے تھا اب وہ ختم ہو گیا, اب صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب قیامت تک رہے گا. اور اونٹ کا گوشت کھانا اور دودھ پینا اگرچہ واجب نہیں لیکن دوسری جہت سے اس لیے نہ کھانا اور نہ پینا کہ مذہب یہود میں حرام ہے, اس لیے یہ عمل اختیار کرنا گویا ایک قدم اسلام میں اور ایک قدم یہود میں رکھنا ہے, اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے, صاف منع کرتا ہے. تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اس آیت کریمہ سے یہ بات کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ چونکہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے اور پوری زندگی کا ایک نظام ہے, بلکہ پیدائش سے موت تک اور جاگنے سے لے کر سونے تک تمام امور میں اس کا ایک بہترین نظام ہے, لہذا اسی کے موافق زندگی گزارنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ بعض چیزیں اسلام کی لے لیں, بعض چیزیں کسی اور مذہب سے لے لیں اور دونوں پر عمل کرنے والے ہو جائیں, اسلام میں وہ قابل قبول نہیں ہے. اس لیے پورے پورے اسلام میں داخل ہونا یہ شرعی ذمہ داری ہے. آج اگر ہم میں کوئی دیندار کہلاتا ہے تو ہم بس اس کی نماز اور اس کے روزے کو دیکھتے ہیں, اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں, حالانکہ یہ دین کا ایک حصہ ہے, پورا دین نہیں ہے. پورا دین جیسے عبادت ہے, معاملات کی درستگی ہے, معاشرت کی درستگی ہے, اخلاقیات اور عقائد کی درستگی ہے, یہ سارے امور اچھے ہوں, یہ سارے شعبے درست ہوں تو کہا جائے گا پورا دین ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کوئی نماز روزے میں بہت اچھا ہو اسے عبادت گزار تو کہہ سکتے ہیں, دیندار نہیں کہہ سکتے. جب تک وہ معاملات کے شعبے میں اور معاشرت میں, اخلاقیات میں اور عقائد میں بھی بہترین نہ ہو جائے. اس لیے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, اسلام کا اور مسلمانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کم از کم ضروری حد تک تو دین کے تمام شعبوں کو معلوم کریں. ضروری حد تک جیسے تجارت میں اور دوسرے معاملات میں اسلام کے اصول کیا ہیں, اور معاشرت میں والدین اور اولاد کے, پڑوسیوں کے اور دوسروں کے ساتھ رہن سہن میں زندگی کے کیا طور طریقے اسلام سکھا رہا ہے, تو جو بنیادی باتیں ہیں ان بنیادی باتوں کو جاننا تو ہمارے اوپر ضروری ہے اور شرعی فریضہ ہے کہ ہم اس کو جانیں. اگرچہ پوری گہرائی کے ساتھ جاننا یہ ان کا کام ہے جو اس کے لیے اپنا وقت فارغ کر لیتے ہیں, جو علماء ہوتے ہیں وہ پوری گہرائی کے ساتھ جانیں گے, لیکن مسلمان ہونے کے تقاضے سے بنیادی باتیں ہر ہر شعبہ سے متعلق جاننا اور ان پر عمل کرنا یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے. اس لیے ہر معاملے میں ہم پابند ہیں, کسی بھی معاملے میں ہم آزاد ہیں ایسا نہیں ہے. جیسے ہم مسجد میں ہیں ایسے ہی بازار میں ہیں, ایسے ہی گھر میں ہیں. ہر ایک کا الگ الگ تقاضا اسلام پیش کرتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام قید کر کے رکھا ہے, یہ مطلب بالکل نہیں ہے. اسلام صحیح طریقے سے رہنا سہنا سکھاتا ہے کہ گھر میں جیسے بھی رہو اس کا جو طریقہ ہے, اس کے جو اصول ہیں ان کے موافق, بازار میں ان اصول کے موافق, ان قوانین کے موافق جو اسلام سکھا رہا ہے. قید یہ مطلب نہیں ہے. اگر یہ مطلب لے رہے ہیں تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اس لیے ہماری شرعی ذمہ داری ہے اس کو سمجھنا بھی اور سیکھنا بھی، اسلام ہمارے اوپر لازم کیا ہوا ہے، پورا دین کیا ہے. اس سلسلے میں بنیادی طور پر تین باتیں ہیں. بنیادی طور پر ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد، اور حقوق اللہ میں دو قسمیں ہیں، تو کل تین باتیں ہوتی ہیں. حقوق اللہ میں دو قسمیں ہیں، ایک وہ حقوق اللہ جو اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں شرک سے متعلق ہے، اور ایک وہ حقوق اللہ ہے جو اللہ کی عبادت سے متعلق ہے، اور پھر تیسرا حق حقوق العباد ہے. اگر ہم پورا دین سمیٹ کر اور اس کا خلاصہ کے طور پر دیکھنا چاہیں تو دین کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہوتی ہیں، اور خلاصہ کے طور پر پورا اسلام پورا دین تین باتوں میں ہے. اور یہی باتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہی ہیں. مسند احمد کی روایت ہے اور بیہقی کی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدواوین ثلاثۃ، دفتر اور دیوان تین ہیں. دفتر اور دیوان یعنی جو اعمال نامے ہیں وہ تین ہیں. دیوان لا يغفر الله الاشراك بالله، يقول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. پہلا دفتر وہ ہے جس میں اللہ کے ساتھ شرک لکھا ہوا ہوگا. پہلا دفتر وہ ہے کہ اس کے شروع صفحہ پر الاشراک باللہ لکھا ہوا ہوگا، یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے یا نہیں ٹھہراتا ہے. اب اگر شریک نہیں ٹھہراتا ہے الحمدللہ، شریک ٹھہراتا ہے تو کیا ہے؟ یقول اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کہتے ہیں، اللہ تعالی اس کے ساتھ شرک کیے جانے کو بالکل نہیں بخشیں گے. اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ بخش سکتے ہیں، بخش دیں گے. اس کے علاوہ سبھی گناہوں کو یا تو اسی وقت یا کسی نہ کسی وقت دوزخ میں عذاب ہونے کے بعد اور سزا ہونے کے بعد، جب بھی اللہ کی رحمت کا تقاضا ہوگا اللہ بخش دیں گے، بشرطے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا گیا ہو. اگر اس کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے اس کی ذات میں یا صفات میں شرک کیا گیا ہے تو وہ دفتر اللہ بخشیں گے نہیں. اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں، وہ دیوان لا يتركه الله ظلم العباد فيما بينهم حتى يقتص بعضهم من بعض. دوسرا دفتر وہ ہوگا جس پر حقوق العباد لکھا ہوا ہوگا. یہ وہ حقوق ہیں کہ اللہ اس کو چھوڑیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں نرمی نہیں برتیں گے، رحمت کا معاملہ وہاں نہیں کریں گے، نہیں چھوڑیں گے، یہاں تک کہ بندوں میں سے باز سے بدلہ نہ لے لیں. بندوں میں ایک دوسرے سے جب تک بدلہ نہیں لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوڑیں گے نہیں. یہ حقوق العباد کا دفتر ہے. اور تیسرا دفتر وہ دیوان لا یعبا اللہ بھی ظلم العباد فیما بینہم وبین اللہ. تیسرا دفتر وہ ہے اس سے متعلق اللہ کو کوئی زیادہ پرواہ نہیں ہوگی. وہ حقوق ہیں جو اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان ہیں، وہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ہے. فذاک الی اللہ ہی، اس کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے. ان شاء ذبح و ان شاء تجاوز عنہ، اگر اللہ چاہیں گے تو اس کو عذاب دیں گے اور اگر چاہیں گے تو درگزر کر دیں گے، معاف کر دیں گے. تو یہ تین باتیں ہوئی. اب آیت کریمہ اور اس حدیث شریف کو جوڑ کر دیکھیے. آیت کریمہ میں جو مضمون اللہ بیان کر رہے ہیں کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، وہ پورا دین اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. سب سے پہلی بات کہ وہ دفتر وہ نامہ اعمال جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بخشیں گے نہیں اور اس کی مغفرت نہیں کریں گے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دیں گے، اور وہ سزا بھی ہمیشہ کی ہوگی، دائمی جہنم اور ہمیشہ کی سزا وہ ہوگی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشیں گے نہیں. یہ ایمان ہے، ایمان یہ ہر مسلمان کا نہایت قیمتی سرمایہ ہے، بہت ہی اہم سرمایہ ہے، اور یہ وہ سرمایہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ فرمایا، حضرت معاذ بن جبل کو 10 نصیحتیں آپ نے فرمائی، ان میں ایک نصیحت فرمائی، یا معاذ لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت او کما قال، اے معاذ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اگرچہ تم کو قتل کر دیا جائے، اگرچہ تم کو جلا دیا جائے، اگرچہ اس قدر ظلم ہو کہ تم کو قتل کیا جائے اور تم کو جلا دیا جائے، لیکن تم اللہ کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہ کرو. یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو شرک کا معاملہ نہایت سنگین ہے، نہایت خطرناک ہے. ہر مسلمان کو اپنی توحید کی وحدانیت کی حفاظت کرنی چاہیے کہ اللہ پر جو توحید ہے اس میں خلل نہ ہونے پائے، اس کے اندر بگاڑ نہ ہونے پائے. اللہ کے ساتھ ہمارا جو ایمان کا رشتہ ہے، یہ رشتہ نہایت مضبوط رہے، کسی بھی معاملے میں اس رشتے میں کوئی خلل نہ آئے. بہت سے واقعات علماء نے لکھے ہیں. ایک واقعہ ہے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ جو مصر کے فاتح تھے، حضرت عمر نے ان کو مصر کا گورنر بنایا، انہوں نے ہی مصر فتح کیا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو عمر ابن عاص کو مصر کا گورنر بنایا. سال میں ایک مرتبہ دریائے نیل کی عادت تھی کہ سال میں ایک مرتبہ اس کا پانی سوکھ جاتا، اور اس کا پانی نہایت نیچے چلا جاتا، اور دریا ایسا ہو جاتا کہ اس سے فائدہ اٹھانا مشکل ہو جاتا. تو حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ جب گورنر اور حاکم ہوئے تو مصر والے آئے، آ کر انہوں نے شکایت کی کہ ہمارے دریائے نیل کو ایک عادت ہے کہ سال میں ایک مرتبہ یہ خشک ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے. اس وقت بہت پہلے سے ہمارا یہ دستور چلا رہا ہے، طریقہ چلا رہا ہے کہ نہایت حسین و جمیل ایک کنواری لڑکی ہم دریا میں ڈال دیتے ہیں تو پھر دریا بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور معمول کے موافق بہتا ہے. سال میں ایک مرتبہ ایک لڑکی ہم ڈالتے ہیں، اگر ہم نہیں ڈالتے ہیں تو پھر دریا نہیں بہتا، اور دریا جو پوری روانی کے ساتھ بہا کرتا ہے وہ خشک ہو جاتا ہے. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر کہا، یہ تو جاہلیت کا طریقہ ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، اسلام میں یہ شرعاً حرام ہے کہ ایک لڑکی یا کسی بھی زندہ کو کسی کی بھین چڑھا دے اور کسی کے نام پر دے دے، یہ شرک ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہہ دی، لوگ چلے گئے. اب پانی کا بہنا بند ہو گیا اور لوگ ایک ایک کر کے مصر چھوڑنے لگے، جب پانی نہیں ہے تو گزارا کیسے ہوگا. تو حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، اور یہ پوری تفصیل لکھی، اور لکھ کر یہ کہا کہ میں نے یہ جواب دے دیا ہے کہ تمہارا جو پرانا طریقہ ہے وہ مشرکانہ طریقہ ہے، شرکیہ طریقہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، اب دریا نہیں بہہ رہا ہے، میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، آپ کوئی حل نکالیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ خط پہنچا تو حضرت عمر نے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کی تعریف کی، کہا کہ تم نے اچھا کیا اور اس کام کی اجازت نہیں دی. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دو چٹھی لکھی، دو خط لکھا، ایک خط لکھا دریائے نیل کے نام اور ایک خط لکھا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے نام. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس کو یہ خط لکھا کہ میں ایک خط روانہ کر رہا ہوں, اس کو کھولے بغیر جب تمہارے پاس وہ خط پہنچے تو تم اسے دریائے نیل میں ڈال دو. یہ حکم دیا. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو خط لکھ کر بھیجا اس میں کیا مضمون تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ لکھا, اے دریائے نیل, یہ خط اللہ کے بندے عمر کی طرف سے ہے, یہ خط اللہ کے بندے عمر کی طرف سے تیرے نام ہے. اگر تو اللہ واحد قہار کے حکم سے بہتا تھا تو میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو بہنا شروع کر, اور اگر تو اپنی طرف سے بہتا تھا تو تجھے بہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لکھا اور وہ سلام عمر لکھ دیا. اب یہ خط حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ لے کر جاتے ہیں, دریائے نیل میں بسم اللہ کہہ کر ڈالتے ہیں. بس جیسے ہی ڈالتے ہیں دریا بہنا شروع ہوتا ہے, اور بہتے بہتے روانی اتنی ہوتی ہے, کتابوں میں لکھا ہے کہ 16 ہاتھ زیادہ ہو کر بہنے لگا, 16 گز یا 16 ہاتھ زیادہ ہو کر بہنے لگا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے الحمدللہ, دریائے نیل کے بہنے میں اس کی روانی میں کوئی فرق نہیں آیا, کوئی کمی نہیں آئی, پوری روانی اور آب و تاب کے ساتھ جیسے بہنا شروع کیا ویسے بہ رہا ہے, انشاءاللہ قیامت تک بہے گا. تو یہ اہم بات ہے. یہاں شرک کا دروازہ کھل رہا تھا, بلکہ شرکیہ عمل تھا کہ دریا کے نام بھینٹ چڑھاتے, یا وہاں جو شیطان یا کوئی جن تھا اس کے نام بھینٹ دیتے, تو خالص مشرکانہ عمل تھا, ہو سکتا ہے شرک ہی ہو جائے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اس کی اجازت نہیں دی, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اجازت نہیں دی. جو خط لکھا اتنے اعتماد کے ساتھ, اللہ پر بھروسہ کے ساتھ لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دریائے نیل کو جاری کر دیا. تو یہ ایمان اللہ ہمیں بھی نصیب کرے. یہ توحید اور توحید پر ایمان بہت اہم چیز ہے, یہ ہر مسلمان کے دل میں پوری مضبوطی کے ساتھ ہونا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک واقعہ بیان کیا, اور مختصر واقعہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صرف ایک مکھی کی وجہ سے ایک شخص جنتی ہوا اور ایک شخص جہنمی ہوا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں, ایک مکھی کی وجہ سے ایک شخص جنتی ہوا اور ایک شخص جہنمی ہوا. آگے آپ نے فرمایا کہ پچھلی قوموں میں سے ایک قوم کا واقعہ ہے کہ وہاں کچھ لوگ بت پرست تھے, بت پرستی کرتے تھے. جب اس علاقے سے کوئی بھی شخص گزر جاتا تو اسے مجبور کرتے کہ تم بت پرستی کیا کرو, ہمارے بت کے آگے سجدہ کیا کرو, اس کے بغیر یہاں سے جانے نہیں دیں گے. اتفاق یہ ہوا کہ پہلے ایک شخص گزرا, اس سے لوگوں نے کہا کہ تم یہاں سے گزر نہیں سکتے جب تک ہمارے بت کے نام سجدہ نہ کرو. اور دوسرا ایک اور اس میں طریقہ تھا کہ کسی نہ کسی چیز کی قربانی دینی ہوتی ہے, اس سے کہا قربانی پیش کرو. اس نے کہا میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے, اونٹ نہیں ہے, گائے نہیں ہے, بکری نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے, کم از کم ایک زندہ مکھی پکڑ کر ہمارے بت کے نام بھینٹ چڑھا دو, اور ہمارے بت کے نام اسے ختم کر دو, ہم تمہیں جانے دیں گے. اب کوئی اس نے بڑے جانور کی قربانی نہیں دی, صرف ایک مکھی اس نے زندہ اس کو پکڑا اور اس کو اس بت کے نام اس نے بھینٹ چڑھا دی اور اس کے نام اسے ختم کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص صرف ایک مکھی کی وجہ سے جہنمی ہو گیا, حالانکہ پہلے اس کا وہ طریقہ نہیں تھا. صرف ایک مکھی قربان کرنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا. اس کے بعد ایک اور شخص کا گزر ہوا, لوگوں نے اس سے بھی کہا سجدہ کرو اور کسی نہ کسی چیز کی جانور کی قربانی پیش کرو. اس نے کہا میں پیش نہیں کر سکتا, میں کسی جانور کی قربانی پیش نہیں کر سکتا. لوگ اس سے معاملہ کرنے لگے کہ اونٹ کی قربانی پیش کرو, گائے کی قربانی پیش کرو, کسی بکرا کی قربانی پیش کرو, مرغی کی قربانی پیش کرو. وہ کسی پر بھی تیار نہیں ہوا. لوگوں نے بالآخر یہ کہا کہ ہم تم کو چھوڑ دیں گے, صرف ایک مکھی کو قربان کر دو ہمارے بت کے نام. ایک مکھی کو, اس نے کہا یہ بھی میں نہیں کر سکتا, یہ بھی حرام ہے, ناجائز ہے, شرکی عمل ہے, یہ بھی میں نہیں کر سکتا. لوگوں نے اسے قتل کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص صرف ایک مکھی کی وجہ سے جنتی ہو گیا. اگر وہ صرف ایک مکھی پیش کر دیتا, اس میں اس کا کوئی پیسہ نہ جاتا اور اس کی کوئی دولت نہ جاتی, بس مکھیاں رہتی ہیں, کسی مکھی کو پکڑ کے قربان کر دیتا تو ہمیشہ کے لیے جان اس کی محفوظ ہو جاتی. لیکن اس نے اس کو نہیں دیکھا, بلکہ یہ دیکھا کہ جان جا رہی ہو چلی جائے لیکن میں شرک نہ کروں, اور میری توحید میں جو اللہ پر میرا ایمان ہے اس میں کوئی خلل نہ آئے. یہ اس نے سبق دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں ایک شخص صرف ایک مکھی کی وجہ سے جہنمی ہو گیا اور دوسرا شخص صرف ایک مکھی کی وجہ سے جنتی ہو گیا. تو ایمان کی قدر ہونی چاہیے. یہ ایمان اتنا اہم ہے, اتنا اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ گئے کہ ابو طالب ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں, بقیہ کام اللہ سے سفارش کر کے میں کر دوں گا. یعنی ان کے ذمے اور جو گناہ ہوں گے اللہ سے سفارش کر کے, اللہ تبارک و تعالی سے سفارش کروں گا, بخش دیں گے. ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں, یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے ایمان میں خلل نہ ہو, عقیدہ ان کا محفوظ ہو جائے, بقیہ رہے اور جو امور ہیں اللہ ان کو معاف کر دے سکتے ہیں. لیکن ابو طالب نے نہیں پڑھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. حالانکہ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا بڑا ان کا احسان رہا ہے. اسی لیے نبوت ملنے کے دسویں سال, اس سال کو تاریخ میں عام الحزن کہتے ہیں, یعنی غم کا سال, پریشانی کا سال. اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سہارے ختم ہو گئے, ایک ابو طالب ان کا انتقال ہو گیا, ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا. تو اس کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا گیا کہ یہ غم کا سال ہے. تو یہ وہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت بنے ہوئے تھے, بڑے سہارا تھے, کتنی مدد انہوں نے کی. لیکن بخاری شریف میں حدیث ہے, بخاری شریف کی حدیث میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے عذاب میں جتنے عذاب ہیں ان میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو دیا جائے گا, یعنی ابو طالب کو دیا جائے گا, اور وہ عذاب ہے صرف دو جوتے پہنائے جائیں گے آگ کے. بخاری شریف میں ہے آگ کے دو جوتے پہنائے جائیں گے, آگ کے ان دو جوتوں کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا اور پوری طرح سے جوش مار رہا ہوگا, العیاذ باللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا, ہو سکتا اور بھی اس میں ہو لیکن یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا. تو یہاں سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ایمان بہت ہی قدر و قیمت اور بہت ہی اونچا سرمایہ ہے. ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور ایمان کو شرکیات سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے. ایمان کو شرکیات سے کیسے بچائیں گے؟ قرآن میں بہت سی دعائیں آئی ہیں, ایمان کی حفاظت کی بہت سی دعائیں آئی ہیں قرآن میں اور حدیث میں. ان دعاؤں کا اہتمام کریں. اور اہدنا الصراط المستقیم کتنی اہم دعا ہے, اس کو معنی اور مطلب سمجھ کر پڑھنے لگے. اس کے علاوہ بھی قرآن و حدیث کی دعائیں اور اللہ سے براہ راست بھی مانگے, اے اللہ ہمارے ایمان کی ہمیشہ ہمیشہ حفاظت فرما, ہماری اولاد در اولاد کی ایمان کی حفاظت فرما. ایمان کی سلامتی اور حفاظت کی دعا بہت اہم دعا ہے. ہم دوسری ساری دعائیں کرتے ہیں, یہ جو اہم دعا ہے, بنیادی دعا ہے, اس دعا کو ہم بھول جاتے ہیں. اس لیے اس دعا کا پورا اہتمام کریں. تو یہ پہلا دفتر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی نہیں بخشیں گے. بقیہ اور باتوں سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو الگ الگ معاملہ ہیں, حقوق العباد اور وہ حقوق اللہ جو عقائد کے علاوہ ہیں, جو عقائد کے علاوہ ہیں ان میں اللہ کا معاملہ دوسرا ہے, حقوق العباد میں دوسرا ہے. لیکن وہ حقوق اللہ جہاں اللہ کی ذات اور صفات میں شرک ہو رہا ہو اللہ اسے کبھی بھی نہیں بخشیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اسلام میں پورے پورے داخل بھی فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ پورے پورے اسلام پر اللہ قائم اور دائم رکھے. بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ آئیں گی. واخر اللہ.